الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دکھ چکا ہے اور ذوالحج کے اعتبار سے آج پہلا جمعہ ہے. احادیث مبارکہ میں ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مبارکہ کے جو مفہوم ہے اس کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. والفجر ولیال عشر، قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں یا 10 راتوں کی. لہذا ذوالحجہ کا یہ 10 عشرہ جو ہے، خاص طور پر پہلا عشرہ، یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اس میں کرنے کے کام کیا ہیں وہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان عظیمت، اس پر مختصراً بات کی جائے گی. سب سے پہلے اس عشرے میں کرنے کے کام کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی تکبیر بیان کرنا، تکبیرات جس میں 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک تو ایام تشریق میں تکبیرات پڑھی جائیں گی انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد، لیکن اس کے علاوہ بھی تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بیان کرنا یہ بہت فضیلت کا حامل ہے. پھر قرآن حکیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، پھر ان دنوں میں اگر ہو سکیں تو روزوں کا اہتمام کیا جائے. یکم ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جتنے زیادہ روزے ہو سکیں، نفلی روزے وہ رکھے جائیں. اس میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ 9 ذوالحجہ کا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بنے گا یہ روزہ، لہذا اہتمام سے 9 ذوالحج کا تو روزہ رکھا جائے. پاکستان میں انشاءاللہ 9 ذوالحجہ جمعے کی آئے گی، اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز. سعودی عربیہ میں 9 ذوالحج وقوف عرفہ کا دن ہوتا ہے، لہذا وہ جمعرات کو ہے، اور حج جس کو ہم حج کہتے ہیں وہ جمعرات کو ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی عازمین حج پوری دنیا سے سفر کر کے حج کے لیے آئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور حج کے مناسک جو ہیں وہ سب کے سب بڑے آسانی کے ساتھ، بڑے منظم طریقے سے پورے فرما دے. اور ہمارے بھی جو رشتہ دار، احباب، دوست وغیرہ گئے ہیں حج کرنے، اللہ تعالیٰ ان سب کا حج قبول فرما لے. اور ایک دعا اپنے بھی لیے کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں، ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ قرآن حکیم کا بہت ہی عظیم اور روحانی مقام ہے. یہاں 30 منٹ میں ممکن نہیں ہے کہ میں ان تمام آیات کا ترجمہ و تشریح بیان کر سکوں، لہذا ایک گزارش ہے. یہ سورۃ البقرہ کا 15 رکوع ہے، 2 آیات چھوڑ کر پورا رکوع، آیت نمبر 124 سے لے کر 129 تک. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم داستان کا تذکرہ، آپ کی عظیم دعائیں، آپ کی خاص طور پر وہ دعا جو امت مسلمہ کے لیے کی گئی، اس کا تذکرہ بھی اسی میں ملے گا. لہذا اگر ممکن ہو تو ان 10 دنوں میں وقت نکال کر ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور ذرا تفصیل کسی مستند تفسیر میں اگر پڑھ لی جائے، معرف القرآن، تفہیم القرآن، ضیاء القرآن، بڑی مارکۃ العرا تفاسیر الحمدللہ موجود ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کیجئے. اندازہ ہو کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی کی داستان کیا ہے، اس کا فلسفہ، اس کی حکمت کیا ہے. لہذا اس کا خلاصہ چند منٹ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، تو انہوں نے تمام میں کامیابی حاصل کی، ان سب کو پورا کر دیا. مراد یہ ہے کہ تمام تر آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی. ان تمام آزمائشوں میں کامیابی کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یہ امام الناس کا لقب پایا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان تمام قربانیوں کے بعد جو رب کائنات نے ان کو آزمائش سے جو گزارا، اس پر رب کائنات نے انہیں امام الناس کا لقب عطا فرمایا. 3 القابات ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، یاد کرنے کے لیے اس طرح سے کہ اللہ سے تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا. اسی طرح تمام نبیوں سے تعلق، ابو الانبیاء، آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب آپ ہی کی نسل سے ہیں، یا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر بنو اسرائیل پوری کی پوری جو امت ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ تمام کے تمام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد میں ہیں، اور تمام انسانوں سے تعلق، جس میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور دیگر بھی، ان سب کے لیے امام الناس، تمام لوگوں کا امام سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا. پہلا سوال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا بڑا اہم ہے. فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ مجھے تو نے امام الناس بنا دیا، میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ؟ ہر نیک آدمی کی نیکی کا اظہار اسی سے ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا چاہتا. لہذا ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال بڑا اہم ہے، میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ؟ رب کائنات نے فرمایا قال لا ینال احد الظالمین، تمہاری اولاد میں سے وہ لوگ کہ جو شرک کریں گے، ظلم کریں گے، ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں. تمہاری اولاد میں سے وہ جو توحید پر قائم رہیں گے، ایک اللہ پر ایمان لا کر اس کی بندگی کریں گے، ان کے لیے وعدہ. لہذا وہ آزمائشیں کیا تھیں جن سے گزارے گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے کامیابی حاصل کی، اس کا مختصر سا جائزہ صرف یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی عظیم داستان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی. قرآن حکیم ان سب کا تذکرہ کرتا. سب سے پہلی آزمائش کیا آتی ہے انسان کے لیے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آزمائشیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں وہ کیا ہیں. پہلی بات نوٹ کیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش کی جگہ. 70 سال، 80 سال، 60 سال، یہی ٹائم پیریڈ ہے جو ہمیں دیا گیا. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زندگی اور موت، اس کا سلسلہ ہے ہی آزمائش کے لیے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 بڑی مشہور ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی کا سلسلہ شروع ہی اس لیے کیا، موت اور زندگی کو پیدا تخلیق ہی اس لیے کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. گویا 60 سال، 70 سال، 80 سال، چند لاکھ گھنٹے ہیں جو کہ رب کائنات نے ہمیں دیے آزمانے کے لیے. کل زمیں ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا، پوری کی پوری اس آیت مبارکہ کی وضاحت کرنے کے لیے. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نناب، جاویداں پہم دوا ہر دم جوائیں زندگی. زندگی تو بہت طویل ہے، اس کا ایک ابتدائی حصہ، آغاز، پری فیز، پیش لفظ ہے یہ دنیا کی زندگی. جیسے ایک بڑی کتاب کے آغاز میں پہلا پیج ہوتا ہے، پیش لفظ ہوتا ہے، اس پر پوری کتاب کے مقاصد یا آبجیکٹیوز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہے دنیا کی زندگی. اور اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی. لہذا اس دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی جن لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، ان کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. اور جب جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے، اللہ پر ایمان لا کر ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں، اللہ کی قربت کے مراحل طے کرتے ہیں اور اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا یہی آزمائشیں آئیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. سب سے پہلی آزمائش نظریاتی آزمائش کہلاتی ہے، نظریے کی آزمائش، آئیڈیالوجی. ہر شخص کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی عقیدہ اڈاپٹ کرتا ہے اپنے والدین کی طرف سے، اور اکثر و بیشتر والدین سے ملنے والے عقائد موروثی عقائد ہی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو غور کرتے ہیں کہ میرا باپ جو عقائد و رسومات، جو ریچولز، جو تصورات دے رہا ہے وہ صحیح بھی ہیں یا غلط، ورنہ ہماری میجورٹی بھی اکثر و بیشتر اپنے پیرنٹس کو فالو کرتی ہے۔ عوام الناس کی میجورٹی، ہندو کے گھر پیدا ہو گیا تو ہندو ہے، ساری زندگی ہندو ہی رہتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہندو اسلام مسلمان ہوتا کیا، تو جو ماں باپ کرتے ہیں وہی کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہی آزمائش آئی سیدنا ابراہیم کی سب سے پہلے، کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جس ملک میں، شہر میں، گھرانے میں، خاندان میں پیدا ہوئے، وہاں مختلف نوعیتوں کے شرک کیے جاتے تھے۔ اب قرآن اس کی پوری تفصیل بیان کرتا، وقت محدود ہے لہذا میں مختصرا نہیں عرض کر سکوں گا۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں جو بیان کرتا ہے قرآن، سیاسی شرک بھی تھا۔ نمرود بادشاہ وقت اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ مذہبی شرک کی مختلف قسمیں بھی تھیں، چاند سورج ستاروں کی بھی پوجا کی جا رہی ہے، سورہ انعام میں اس کا تذکرہ آتا۔ اسی طرح عوام الناس، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور عوام کی میجورٹی بلائنڈ فالوورز ہی ہوتی ہے، اور ہماری بھی اکثر و بیشتر۔ لہذا جو عقائد و تصورات مذہبی پیشوا ان کو دیتے ہیں اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، لہذا وہاں کی میجورٹی بتوں کی پوجا کرتی تھی، عوام الناس کی خاص طور پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شرک کی نفی کی، اور انتہائی حکیمانہ انداز سے اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام تر متعلقین کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی۔ لہذا پہلی آزمائش گھر میں ہی آئی، گھر میں باپ یا چچا، آزر اس کا نام آتا ہے، وہ بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، پروہت بھی تھا، بڑا پنڈت تھا، بہت بڑا۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ ہی کے عقیدے پہ رہتے تو ان کے بعد یقینی طور پر بہت بڑی چودراہٹ ملنے والی تھی، جیسے ہمارے ہاں نسل در نسل معاملہ چلتا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی دلیل مانگی اپنے باپ سے، ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ جو پوجا پاٹ کر رہے ہو بتوں کی، یہ کیا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور ان کی دنڈوت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ باپ آزر سمجھدار آدمی تھا، عام طور پر مذہبی پیشوا جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں، جینیس ہوتے ہیں، چلاک لوگ ہوتے ہیں، تبھی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ایسے ہی نہیں۔ لہذا آزر سمجھ گیا کہ یہ ابراہیم اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی اس نے کہ اگر تم میرے معبودوں کے خلاف بات کرو گے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی بات کرو گے، تو تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ کسی نوجوان کو دھمکی مل جائے کہ گھر سے نکال دیے جاؤ گے، کیا خیال ہے؟ آزمائشیں، ماں باپ کی محبت، گھر کی محبت۔ لہذا باپ نے حکم دیا، واہجرنی ملیا، فوری طور پر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ کی محبت قربان کی، گھر کی محبت قربان کی، اور کہا اپنے باپ سے، فرمایا کہ میں جاتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس شرک کے ساتھ، لیکن آپ کے لیے استغفار کروں گا، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار ضرور کروں گا اس پورے غلط عقیدے پر، لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ قربان کر دی گھر کی محبت، والدین کی محبت۔ ایسا شخص جس کو گھر سے نکال دیا جائے، وہ اپنے دوستوں سے، احباب سے، قوم کے لوگوں سے بنا کے رکھتا ہے۔ لہذا قوم کو بھی توحید کا سفر کروایا بہت ہی حکمت کے ساتھ۔ سورہ انعام میں اللہ پاک نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا کہ جو چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان کے پاس بھی گئے ایک ایک کے پاس، اور ان کو توحید کا سفر کروایا۔ ستارہ پرستوں کے پاس گئے، کہا ہذا ربی، شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں محبت نہیں کرتا ڈوب جانے والوں سے۔ چاند کی پوجا ہو رہی ہے، ان کے پاس گئے، کہا ہاں شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا کہا یہ رب کیسے ہو سکتا۔ سورج کی پوجا کر رہے تھے کچھ لوگ، ان کے پاس گئے، کہا ہذا ربی ہذا اکبر، یہ ہے شاید میرا رب، یہ بڑا بھی ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ کیا اس اللہ کی طرف، اس رب کی طرف جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ رب ہے، لہذا میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ اس رب کی طرف کیا جو زمین آسمان کا تخلیق کرنے والا ہے، اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں۔ سمجھایا کہ یہ اجسام فلکی ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر اپنی قوم کو جو عوام الناس پر مشتمل تھی زیادہ تر، ان کو بھی سفر کروایا توحید کا کہ ایک دن بت کدے میں داخل ہوئے۔ پہلے تو سمجھاتے رہے لیکن جب نہیں مانے تو کہا تمہارے بتوں کے ساتھ میں کچھ کروں گا، اور ہوا بھی یہی کہ جب قوم شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو بت کدے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بت کے، بڑے بت کے، اور تیشا یا ہتھوڑا جس سے وہ بت توڑے گئے تھے اس کے کندھے پہ رکھ کر آ گئے۔ اب یہ بھی حکیمانہ انداز ہے سمجھانے کا، جب قوم واپس آئی تو کیا ہوا ہوگا، کورام مچ گیا، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم کہ ان کو توڑ دیا گیا۔ کہا ایک نوجوان ہے جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں کروں گا ان کے ساتھ، اسی نے کیا ہوگا، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے پیش کر دیا گیا عوام الناس کے سامنے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی عوام کی جن کے بت معبود ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا ہوا ہے کہ انہوں نے توڑے، ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، یہ بات بھی ذہن میں رہے، کیونکہ آزر کے بیٹے تھے یا بھتیجے تھے۔ بہرحال پوچھا انہوں نے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو ان کا بڑا ہے اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جو سرکمٹانسز ایویڈنس ہے، اگر ہماری پولیس جاتی تو کس کو پکڑتی، اور بہرحال اتنی دھنائی لگاتی کہ وہ بدھ بھی بولنے لگتا کہ ہاں میں نے ہی کیا ہے۔ بہرحال سمجھانے کے لیے انہوں نے یہی بات رکھی کہ یہ ہے وہ جس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو اگر یہ معبود ہیں تمہارے۔ کہا اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، بس یہی الفاظ ان کی زبان سے نکلوانے تھے، افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر اور تمہارے جھوٹے معبودوں پر اف ہے، تف ہے، لعنت ہے، تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا، وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں، تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ہے حکیمانہ انداز سمجھانے کا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن تعصب، تکبر، سرداری، چودراہٹ، یہ وہ خبیث چیزیں ہیں جو انسان کو حق قبول کرنے میں ممانعت یا معنی بن جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن سردار کیسے یہ بات مان سکتے تھے؟ لہذا ندا لگائی، حرقو وانصروا آلہتکم، جلا دو ان کو آگ میں اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، جھوٹے معبودوں کی مدد کرو، گویا ان کو آگ میں جلاؤ، عبرت کا نشان بناؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں جلانے کی تیاری ہوئی، اور ایسی خوفناک آگ، کہا گیا جو اس میں جتنی زیادہ لکڑیاں ڈالے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا اسے۔ ثواب کا تصور تو ہر مشرکانہ عقائد میں ہوتا ہے نا، لہذا ایسے ہی ہوا، اتنی خوفناک آگ تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو موقع دیا گیا کہ یا تو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کی دعوت کو ترک کر دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پسند کیا، شرک کو پسند نہیں کیا، لہذا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو قرآن کی گواہی ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا۔ معجزہ دیکھا گویا پوری قوم نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے نہیں جلایا۔ وہ بات دوسری ہے کہ اتنا یقینی معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، سیدنا ابراہیم کو حکم ہوا یہاں سے ہجرت کر جائیے، لہذا ہجرت کر کے نکلے ہیں، کبھی کنعان گئے، فلسطین گئے، مصر گئے، ساری زندگی دین کی دعوت و تملیغ کا کام کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور آزمائش سے گزارا، 86 برس عمر ہوئی تقریباً اولاد کوئی نہیں تھی، لہذا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی۔ سورہ صافات میں یہ آیات مبارکہ آتی ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما۔ خلیل اللہ کی دعا تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرمائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں بڑا تحمل والا، برداشت کرنے والا، بردبار بیٹا عطا فرمایا، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن جیسے اقبال نے کہا کہ ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ جیسے ہی اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی سیدنا ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والسلام کو، بڑھاپے میں گویا معجزہ تھا، اگلا امتحان یہ لے لیا کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو یا ہم سے۔ جوان سال بیوی، 24 برس عمر تھی، حضرت حاضرہ کی سلام علیہا، حکم دیا ان کو آباد کرو مکے میں جا کر، اور مکہ اس وقت بالکل وادی غیری زی زرائن، بنجر علاقہ تھا۔ طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے بیت اللہ شریف گر چکا تھا، اس کے جو دیواریں تھیں منہدم ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ مٹی اس پر آ چکی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ بیت اللہ کہاں ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، ری کنسٹرکشن کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھیجا، لیکن اس وقت تک اس کے کوئی آثار ہی نہیں تھے، بالکل بنجر زمین جہاں سیدنا ابراہیم نے اپنے معصوم بچے کو، شیر خوار بچے کو، چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دے کر اپنی جوان سال بیوی کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چار پہاڑوں کے درمیان یہ جو زمین ہے، مبارک زمین ام القرا، اس کو آباد کرنے کے لیے جب جا رہے تھے چھوڑ کر، تو پوچھا تھا بی بی حاجرہ نے کہ یہاں کس کے سارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے سہارے، اللہ کے توقع، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جیسے ہی وہ کھجوریں ختم ہوئیں اور پانی ختم ہوا ہے اور شدید گرمی اور بھوک کی پیاس اور بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ماں بے چین ہوتی ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہی ہیں، رب کائنات سے دعا کر رہی ہیں، اللہ مدد فرما۔ یہ عمل کتنا پسند آیا اللہ سبحانہ و تعالی کو، دعا قبول ہوئی سیدہ کی۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کے دوران جو دعا کی جا رہی ہے وہ قبول کی اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور وہاں سے پانی جاری کر دیا۔ فرمانے لگی زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ پانی جو ہے یہ در حقیقت زندگی ہے، مکہ آباد ہو گیا۔ آہستہ آہستہ قافلے آنے لگے، شہر آباد ہوا، اور ام القرا کو آباد کرنے والے سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ سلام علیہم، انہوں نے الحمدللہ یہ عظیم قربانی دی۔ بہرحال اس کے بعد سخت ترین آزمائش کیا تھی، یہ تو قرآن بیان کرتا ہے سورہ صافات میں۔ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی دونوں باپ بیٹے نے، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ آتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اے اللہ ہم سے یہ محنت مشقت قبول فرما لے، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے بھی دعا کر کے گئے۔ وارنا مناسکنا وتب علینا، اور حج کے مناسک بھی ہمیں سکھا دے اور ہم پہ نظر کرم فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ بہرحال بیت اللہ کی تعمیر ہوئی الحمدللہ، اور حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، آپ ندا لگائیے لوگوں کے درمیان اذان کی، ندا لگائی لوگوں کے درمیان حج کی، اور حج کی ندا لگائی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. الحمدللہ بیت اللہ آباد ہو گیا اور گویا حج کا سلسلہ شروع کیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد جو آزمائش ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ سخت ترین آزمائش. حکم ہوا خلیل اللہ کو اپنی محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں قربان کرو. 100 برس عمر تقریباً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ آخری آزمائش آئی، محبوب ترین سے 3 دن مسلسل خواب دیکھتے رہے، 100 اونٹ قربان کرتے رہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل، لیکن اشارہ سمجھ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، میری محبوب ترین سے تو میرا بیٹا ہے. لہذا اس اشارے کو سمجھنے کے بعد بلایا اپنے بچے کو اور ارشاد فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. مجھے تو گویا حکم ہوا ہے، خواب میں وہی ہے جو کہ نازل ہوئی ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. فانظر ماذا ترا، اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا دیکھتے ہو، تمہارے کیا صلاح. بڑے پیارے الفاظ ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں پائیں گے آپ مجھے. جب دونوں باپ بیٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر گردن جھکا دیتے ہیں، مکے سے باہر لے کر آئے ہیں، منا کی وادی ہے، حجاج کرام جمع ہوں گے انشاءاللہ 8 ذوالحجہ کو، جہاں اس وادی میں لے کر آئے ہیں، 3 مرتبہ شیطان نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، رمی کی، رجم کی، گویا اس کو دھتکار کے بھگایا. وہ مقام ہے جہاں پر حجاج کرام رمی کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی کے قریب ایک پہاڑ ہے جہاں لٹا دیا سیدنا ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر کو، واحد لخت جگر کو. اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اس وقت تک اکیلے تنہا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہی تھے. بہرحال لٹا کر اپنے طور پر جب چھری پھیری ہے سیدنا ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام، تو رب نے کیا فرمایا، یہ ہے بڑے پیارے الفاظ. رب کائنات فرماتا ہے، یا ابراہیم قد صدقت رویا، اے ابراہیم یقیناً تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وہ انا ھذا لہو البلاء المبین، اور یقیناً یہ بہت واضح بہت کھلی آزمائش تھی. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، عید الاضحیٰ فلسفہ قربانی، ضرور پڑھیے گا، ممکن ہو تم باہر موجود ہے کتاب سے. محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ جہاں ممتحن کہہ رہا ہو، امتحان لینے والا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ واضح آزمائش تھی، اس سے بڑا کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی، لہذا اس میں بھی کامیابی حاصل کی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے داستان عظیمت سیدنا ابراہیم کی. لہذا ہم میں سے بھی ہر بھائی اور بہن جب اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہے ہوں، تو کم از کم یہ داستان اپنے ذہن میں لائیے کہ خلیل اللہ نے ہر محبوب سے اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور پھر یہ الفاظ آپ کو سمجھ میں آئیں گے جب پڑھے جاتے ہیں قربانی کے بعد، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. الفاظ پڑھتے میں ذرا غور تو کریں، انسان کیا کہہ رہا ہوں، کیا ہمارا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین مغلوب ہے. کیا ہماری تمام تر صلاحیتیں، ہماری انویسٹمنٹس، ہماری خواہشات، ہماری پلاننگز، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کے غلبے کے حوالے سے ہیں؟ ہماری ٹینشن، ہماری پریشانیاں کیا رب سبحانہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے یا دنیاوی اعتبار سے ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جو ہم میں سے ہر شخص کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کیا ہماری نمازیں، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے؟ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک واقعتاً ہمیں رب کے لیے جینے اور رب کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے ہر محبوب سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اللہ پاک اس کی توفیق دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔